السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم الى يوم لقاء الله، اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم. نفاق و منافق از نظر قرآن اور منافقت کا کردار امت کے زوال میں، مسلمانوں کے زوال میں موضوع گفتگو ہے. اس سلسلہ مباحث کے لیے ماہ مبارک رمضان میں، ماہ قرآن میں، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے انسان کے لیے، اور قرآنی ہدایت کا ایک بڑا حصہ خطروں سے اور دشمنوں سے مسلمانوں کو آگاہی دینا ہے، بیماریوں سے، آفتوں سے اور ہلاکت کے اسباب و عوامل میں سے انسان کو بچانا ہے. جو خطرات انسان کو درپیش ہیں گمراہی کے اور ہلاکت کے، ان میں سب سے عظیم خطر منافقت کا ہے، جو انسان کے اندر سے بھی ہوتا ہے اور باہر سے بھی. یہ وہ خطرہ ہے یا وہ دشمن ہیں جو دونوں طرف سے یہ لشکر و دشمن انسان کو گھیر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جتنے دشمن ہیں وہ یا باہر کے دشمن ہیں یا اندرونی دشمن ہیں، جیسے خواہشات اندرونی دشمن ہیں و شیطان بیرونی دشمن ہیں، یا نفس امارہ اندر کا دشمن ہے، ابلیس باہر کا دشمن ہے. منافقت وہ چیز ہے کہ جو اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے. ممکن ہے انسان کے اندر منافقت پیدا ہو جائے اور اس طرح سے انسان اندر سے ہلاکت کا شکار ہو جائے منافقت اندرونی سے، اور ممکن ہے باہر منافقت پیدا ہو اور لشکر ایک منافقین کا انسان کے وجود سے باہر، قوم کے اندر، امت کے اندر، معاشرے کے اندر منافقت کا لشکر پیدا ہو، اور اس طرح انسان کو یہ دشمن اندر سے اور باہر سے گھیر لے. اس کی تاثیر کیفیت کے لحاظ سے بھی یہ بڑا دشمن ہے، منافقت کی ہلاکت اور ضرر باقی تمام دشمنوں سے بڑھ کر ہے. اتنا نقصان کوئی اور دشمن نہیں پہنچا سکتا جتنا منافق پہنچاتا ہے، یا جتنا منافقت انسان کو ضرر پہنچاتی ہے. کفر سے زیادہ خطرناک منافقت ہے، چھپا ہوا کفر، پنہانی کفر. منافق در حقیقت آستین کا سانپ ہے، ایسا دشمن جو انسان کے اندر گھسا ہوا ہے، وجود کے اندر ہے، آستین کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے، قوم کے اندر ہے، مومنوں کے اندر ہے، صف کے اندر ہے، لیکن دشمن ہے، چھپا ہوا، پنہان، اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے، اپنے اوپر نقاب ایمان کا اوڑھے ہوئے، دوست کا نقاب بنا کر آتا ہے، در حقیقت ہوتا دشمن ہے وہ. اس لیے اس دشمن سے بچنا ضروری ہے، اور بچنے کے لیے پہلا مرحلہ آگاہی کا ہے، بیداری و شعور. انسان منافقت کے تمام تہوں سے آشنا ہو جائے، کیسے ہے منافقت، ہوتی کیا ہے، پہلے اپنے اندر اس کی تطہیر کرے اور پھر بعد میں اپنے ماحول کو منافقت سے پاک کرے. قرآن کریم میں آغاز میں جب قرآن کا تعارف کروایا گیا اس کے بعد لوگوں کی تین قسمیں اور تین گروہ ذکر ہوئے، ایک وہ جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، دوسرے جو بالکل قرآن کی ہدایت سے محروم ہیں، اور تیسرا طبقہ منافق ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اہل قرآن ہیں، تابع قرآن ہیں، در حقیقت نہیں ہیں، یہ تظاہر کرتے ہیں کہ مومن ہیں جبکہ مومن نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اشارہ کیا تھا کہ منافقت کی کئی شکلیں ہیں، کئی روپ ہیں، انفرادی منافقت ہے، اجتماعی منافقت ہے اور جماعتی منافقت، اور ایک تیسری دوسری تقسیم میں منافقت کو تقسیم کیا گیا کہ منافق اکبر ہے، کبیر ہے اور صغیر۔ منافق اکبر وہ ہے جو کفر چھپاتا ہے اور ایمان ظاہر کرتا ہے، حقیقت میں کافر ہے، اپنے آپ کو مومن متعارف کرواتا ہے۔ منافق کبیر وہ ہے جو مومن ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی لیکن عمل نہیں کرتا، جیسا اس کا ایمان ہے ویسے عمل نہیں ہے اس کا، عمل میں اور دل میں فرق ہے۔ اور منافق صغیر وہ ہے جو شاید عمل بھی کرتا ہو، نماز روزہ بھی کرتا ہو، لیکن اس کے حالات میں فرق ہے، ظاہر کچھ ہے اور باطن میں کچھ اور ہے، یعنی اس کی زبان پر جو لفظ جاری ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے، روزمرہ معاملات میں دوست ہے لیکن حقیقت میں دوستی نہیں کرتا، حقیقت میں انسان سے سوء استفادہ کرتا ہے، یہ منافق صغیر ہے۔ تینوں شکلیں اور روپ منافقت کے مہلک ہیں، وہ خطرناک۔ ممکن ہے کوئی شخص منافق صغیر ہو اور تدریجاً منافق کبیر بن جائے، یعنی پہلے نماز روزہ کرتا تھا لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، اور آہستہ آہستہ نماز و عبادت بھی ترک کر دے اور منافق کبیر بن جائے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں شبہات پیدا ہوں اور ایمان کا ہی انکار کر دے، یا کسی ایسی محفل میں، کسی ایسے مجمع میں، کسی ایسے ماحول میں جائے، اس کا یقین اللہ پر اور دینی اعتقادات پر اس کا یقین ختم ہو جائے، متزلزل ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے جامع تصویر پیش کی ہے منافقین کی، جزئیات کے ساتھ ہر پہلو ان کا ذکر کیا ہے کہ منافق کس قسم کی حالت رکھتا ہے۔ ان علامتوں سے انسان اپنے اندر بھی تشخیص دے سکتا ہے کہ آیا منافقت حملہ ور ہے، یہ بیماری میری طرف بڑھ رہی ہے، یا میرے اندر کوئی ایسی آمادگی خدا نخواستہ نہ ہو جو منافقت کو قبول کر رہی ہو، اور دوسری طرف سے انسان اپنے ماحول کو دیکھے کہ باہر آیا یہ علامتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آیا 8 سے لے کر 20 تک پورا سیاق، پورا مضمون منافقین کے بارے میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں جبکہ دل سے حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو بھی۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن حقیقت میں خود دھوکے میں ہیں، خود فریبی کا شکار ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور بے شعور ہیں، منافق بے شعور ہے، اگر بے شعور نہ ہوتا ہرگز منافقت اختیار نہ کرتا۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بے شعور اور احمق ہمیشہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مثلا جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کی توہین کرتا ہے، دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، بے شعور ہے، احمق ہے، اس عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو حقیر ثابت کر رہا ہے۔ جو دوسرے کو یہ تاثر دیتا ہے بات کے ذریعے، کسی حرکات و سکنات کے ذریعے دوسرے کی تحقیر کرتا ہے، اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ میں خود بہت حقیر ہوں، اور بے شعور ہی یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنی حقارت کو اس طرح سے دوسروں کے سامنے پیش کرے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور بڑھنے والی بیماری ہے، یہ بیماری تدریجن پھیلتی جائے گی، رکے گی نہیں، فرد کے اندر بھی بڑھتی جائے گی۔ مثلا جو جھوٹ بولتا ہے خیانت بھی کرے گا، جو خیانت کرتا ہے وعدہ خلافی بھی کرے گا، جو وعدہ خلافی کرتا ہے یہ ملاوٹ بھی کرے گا، جو ملاوٹ کرتا ہے یہ چوری بھی کرے گا، بڑھتی جائے گی۔ ایک صفت سے دوسری صفت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، منافقت کی خصوصیت یہ ہے، ایک منافقانہ صفت سے دوسری منافقانہ صفت جنم لیتی ہے۔ ناممکن ہے اگر کوئی یہ شخص یہ سمجھے کہ میں صرف جھوٹ بولتا ہوں اور باقی کوئی بری صفت اپنے اندر پیدا ہونے نہیں دوں گا، اس کے بس میں نہیں ہے۔ منافقت سے منافقت پیدا ہوتی ہے، جھوٹ سے، کذب سے، وہ تمام قباحتیں پیدا ہوتی ہیں جو منافقت کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، جھوٹے بھی ہوتے ہیں منافق، اور اس تمام دوروئی کا نتیجہ دردناک عذاب ہے نہایتاً منافقین کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافق فسادی ہوتا ہے، مفسد، ایک علامت منافق کی یہ ہے ہمیشہ فساد پھیلاتا ہے، گھر میں ہے تو بھی فساد پھیلائے گا، دوستوں کے درمیان فساد پھیلائے گا، فساد ممکن ہے، تعلقات، فساد ہر چیز کو کہتے ہیں، جو چیز صحیح نہ ہو خراب کر دی جائے وہ فاسد ہے، اخلاقی فساد بھی منافق پھیلاتا ہے، اور تعلقات خراب کرتا ہے آپس میں، دو دوستوں کو لڑانا، دو بھائیوں کو لڑانا، دو خاندانوں کو لڑانا، دو مومنوں کو لڑانا، دو گروہوں کو لڑانا، دو فرقوں کو لڑانا، دو مذہب کو لڑانا، یہ سب منافقت ہے۔ وہ لوگ جو شیعہ سنی میں لڑائی کرواتے ہیں منافق ہیں، یہ منافق طبقہ ہے، نہ شیعہ ہیں نہ سنی۔ امام خمینی کا بھی فرمانا ہے جو شیعہ اور سنی میں اختلافات کو ہوا دیتے ہیں اور فتنے برپا کرتے ہیں، نہیں، یہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، منافق ہیں، یہ سنیوں میں جا کے سنی ہیں، شیعوں میں جا کے شیعہ ہیں۔ بلکہ ایک اور طبقہ ہے منافق، جو شیعوں میں سنی بن کر آتے ہیں اور سنیوں میں شیعہ بن کر جاتے ہیں۔ آپ ایام عظام مجالس میں بہت سارے ایسے خطیب سنتے ہوں گے جو سنی، تعارف ان کا یہ کروایا جاتا ہے، یہ اہل سنت کے بڑے جید خطیب اور عالم و علامہ ہیں، اور تمام فتنے کی باتیں شیعہ سٹیج پر بیٹھ کر سنی مقدسات کی توہین کریں گے، شیعہ خوش ہوتے ہیں ایک سنی کی زبان سے یہ باتیں سن کر، یا خوشی کی بات نہیں ہے، افسوس کرو کہ ایک منافق آپ کے سٹیج پر آ گیا ہے، یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، اس کا مذہب پیسہ ہے، اس کا مذہب مال ہے، اس کا مذہب شہرت ہے۔ اسی طرح بعض شیعہ ہیں، وہ سنی سٹیج پر شیعہ بن کر جا کر گفتگو کریں گے اور شیعوں کے مذہب کی تمسخر اڑائیں گے، استہزاء کریں گے، مقدسات کی توہین کریں گے، سنی خوش ہوتے ہیں کہ ایک شیعہ سنیوں کے اندر موجود ہے اور شیعوں کے خلاف بول رہا ہے، یہ منافق ہیں۔ اسی طرح سیاسی گٹھ جوڑ میں اکثر منافق اس گروہ کا اس گروہ میں جاتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، فلاں فرقے کے لوگ بھی ہماری جماعت میں موجود ہیں، اور انہی کے ہاتھوں وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، انہی کے ذریعے سے تباہ ہوتے ہیں۔ منافق فسادی ہے، فساد پھیلانا منافق کی ذات میں ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، اس کی منافقت یہ ہے کہ بظاہر اصلاح کی بات کرتا ہے، اپنا تعارف مصلحین میں سے قرار دیتا ہے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں فساد پھیلاتا ہے۔ اور ایسے منافقین نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، مصلحین عقیدے کے، مصلحین رسومات کے، مصلحین عقائد کے، مصلحین اخلاقیات کے یا اور پہلوؤں کے، ایسے مسلحین نے فساد پھیلایا، سب سے بڑھ کر فساد پھیلایا، قوم کو تقسیم کیا، نفرتیں پھیلائیں، کدورتیں پھیلائیں، دشمنیاں پھیلائیں، اور اب بھی اگر ان سے کہو گے یہ فساد مت پھیلاؤ امت کے اندر، قوم کے اندر، کہیں گے انما نحنو مسلحون، اصلاح کے چہرے اور روپ کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ اتنی وضاحت قرآن فرما رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلائے جان لو کہ منافق ہے۔ یہ نہ آپ کا ہے نہ دوسروں کا ہے، یہ منافق قابل بھروسہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ حتیٰ قرآن نے کافروں کو، اہل کتاب کو، یہودیوں کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی منافقین سے ہوشیار رہو، یہ تمہارے بھی مخلص نہیں ہیں۔ یعنی قرآن مسلمانوں کے دشمنوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور در پردہ تمہارے ساتھ، یہ تمہارے بھی وفادار نہیں ہیں۔ اگر مسلمانوں کے وفادار نہیں، تمہارے بھی نہیں ہیں، تم بھی ہوشیار رہو ان سے، ان کے وعدوں کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیں گے، یہ کسی کے نہیں ہیں۔ منافق ہیں، یہ اپنے مفادات کے در پہ ہیں، ان کے مفادات تقاضا کریں تو یہ اس گروہ میں چلے جاتے ہیں، مفادات کا تقاضا ہو اس گروہ میں آ جاتے ہیں۔ اعلی انہم ہم المفسدون، قرآن کی تاکید ہے کہ یہ فسادی ہیں، ہزار نقاب اصلاح کا اوڑ لیں، مصلح بن کر آئیں، یہ ہیں پھر بھی منافق و فسادی۔ جتنی بھی چرب زبانی استعمال کریں، رسول اللہ نے منافقت کا خطرہ ذکر کیا کہ میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف میرے دل میں منافقت کی طرف سے ہے کہ منافقت میری قوم کو اور میری امت کو تباہ کرے گی، اور جو جملہ رسول اللہ نے فرمایا وہ قابل توجہ جملہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اتخوف علی امتی منافقا علیم اللسان یا عالم اللسان، میں اس منافق کو اپنی امت کے لیے، آنے والی امت کے لیے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں جو جس کی زبان سے علم نکل رہا ہوتا ہے، بظاہر عالمانہ گفتگو کرتا ہے، عالم بن کر بولتا ہے اور لوگ بھی اس کو عالم سمجھتے ہیں، اس منافق سے مجھے زیادہ خطرہ ہے، یہ میری امت میں تباہی پھیلائے گا۔ عالم مشہور ہے، مصلح بھی مشہور ہے، لیکن ہے فسادی، فساد پھیلا رہا ہے۔ مثلا ایسا شخص منافق ہے جو عالمانہ گفتگو کرے اور لوگوں کے دل سے رسول اللہ کی محبت کم کرے۔ مدینہ میں ایسے افراد تھے، بعد میں پیدا ہوئے بہت، خصوصا امیر المومنین کے زمانے میں منافق علیم اللسان زیادہ تھے، ایسے منافق جو عالم تھے، عالمانہ گفتگو کرتے تھے، عالمانہ حلیہ رکھتے تھے اور شہرت ان کی عالم کے طور پر تھی۔ امیر المومنین سے بدظن کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر یہ تھے، حدیثیں ان کو یاد تھیں، آیات ان کو یاد تھیں اور سنت کے حوالے یہ دیتے تھے، حدیثوں کو توڑ مروڑ کر یہ پیش کرتے تھے، یہ ان کے منافقت کی علامت ہے۔ آج بھی عزیزان یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ امامت کے مکتب کو سب سے زیادہ نقصان منافقوں نے پہنچایا ہے، امامت فراموش کروا دی گئی ہے، آج امامت پوری امت کو یاد نہیں ہے، حتیٰ علمی مدرسوں سے امامت کا سبق ختم ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس لیے برے صغیر میں اصرار کیا، شور مچایا، فریاد کی کہ سبق امامت کا پڑھو، امامت کا سبق پڑھو، یہ سبق جو تم نے ملازمت کا شروع کر دیا ہے یہ تمہیں نجات نہیں دے سکتا، امامت کا سبق پڑھو۔ ایک گفتگو ہم نے مجالس کے عنوان سے کی تھی مومنین کی جوانوں کی خدمت میں، سبق امامت کا جو بھول چکے ہیں، یہ سبق کوئی پڑھانے والا معلم بھی نہیں رہا آج۔ کسی زمانے میں برے صغیر میں فارسی میڈیم تھا، دفتری زبان فارسی تھی، سرکاری زبان فارسی تھی، عدالتی زبان فارسی تھی، اداراتی زبان فارسی تھی اور فارسی پڑھتے تھے سب۔ اس کے بعد انگریز آئے انہوں نے فارسی زبان قلعدم قرار دی، ممنوع قرار دی، اور اس کی جگہ انگلش کو اپنی زبان کو سرکاری زبان قرار دے دیا، اور آج ہندوستان پاکستان میں ساری کاروائی قومی زبان اردو ہے یا ہندی، لیکن دفتری زبان، سرکاری زبان، اداری زبان، عدالتی زبان انگریزی ہے، انگلش ہے. جن دنوں میں فارسی زبان یہاں پڑھائی جاتی تھی، فارسی میں وہ فارسی فاضل اس زمانے میں سب سے زیادہ بڑا پڑھا لکھا آدمی اسی کو سمجھتے تھے جو فارسی جانتا تھا. فاضل، فارسی فاضل یا منشی فاضل، یہ بڑے بڑے اہل علم سمجھے جاتے تھے یہ لوگ. بعد میں جب انگریزوں نے تبدیلی کی اور ختم کیا کہ فارسی نہیں، اس کی جگہ انگلش آئے، ایک بڑا کام ان کا یہ تھا کہ متنفر کریں، دور کریں. ظاہر ہے ایک میڈیم چینج ہونا تھا، فارسی کی جگہ انگلش آنی ہے، تو جس چیز کی محبت زبان سے اور دل سے نہ نکلے لوگ اس کو نہیں چھوڑتے، اس کی قدر ختم ہو جائے، اور قدر اس کی بڑھ جائے جو انگلش جانتا ہے، اسے احترام اس کا ہو جو انگلش جانتا ہے. ان لوگوں نے یہ مکتب چینج کیا، تبدیل کیا اس کو، اور لوگوں کے دلوں سے محبت نکالی، نفرت پیدا کی، حقارت ثابت کی. مثلا سر سید احمد خان امام ہیں ترقی کے مسلمانوں کے برے صغیر میں، اس امام نے یہ کام کیا کہ فارسی عربی جاننے والے علماء ادیب ان کے بجائے مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کی زیادہ انگریزوں کی. سعدی کی جگہ شیکسپیئر کو متعارف کروایا کہ سعدی کو بھول جاؤ، سعدی مسلمان عالم ادیب ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں، اگرچہ اقوام متحدہ انگریزوں نے بنائی ہے، ان کے ملکوں میں اس کا دفتر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے دفتر کے دروازے کے اوپر شیکسپیئر کا قول نہیں لکھا ہوا، سعدی کا قول لکھا ہوا ہے. ہزار شیکسپیئر مل کر بھی سعدی کے درجے کی بات نہیں کر سکتے. آپ تمام دنیا کے حکماء جمع کریں اور سعدی کی طرح ایک قول کہہ دیں، ایک حکیمانہ بات کریں، نہیں ملے گی آپ کو. ان کی باتیں حکیمانہ ہیں، اچھی باتیں بھی کی ہیں انہوں نے، عالمانہ باتیں کی ہیں، انکار نہیں کر سکتے، لیکن موازنہ کریں اگر آپ ان حکماء کے ساتھ، ان کے ہم پلہ نہیں ہیں، ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں ان کے بعد مقابلے میں. آج شخصیات جو مسلمان شخصیات تھیں ان کا مکمل طور پر دل سے محبت نکل گئی. آپ سب تقریباً سارے انگلش میڈیم سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور اقبال کے بارے میں آپ کو صرف اتنا پتا ہے کہ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، چونکہ یوم اقبال پر ٹی وی اس کو پڑھتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، بس اتنا پتا ہے آپ کو کہ اقبال نے ایک شعر لکھا تھا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس سے زیادہ اقبال کے بارے میں معلوم نہیں. محبت نکال دی دل سے، یہ منافقانہ عمل ہے. کسی قوم کے اندر منافقانہ رول ہے کہ اس قوم کے دل سے اس کے رہبروں کی محبت کم کی جائے، اور غلامانہ منافقت یہ ہے کہ آقاؤں کی استعمارگروں کی محبت بڑھائی جائے. کامیاب ہوئے ہیں منافق برے صغیر میں اور پاکستان میں 100% کامیاب ہوئے ہیں. آج شیعہ سنی یہ رسومات کے جھگڑے ہیں ان کے, شیعہ سنی رسموں میں شیعہ سنی ہیں, باقی کسی چیز میں بینک میں کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کا, دونوں سود کھاتے ہیں, کاروبار میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, دونوں ایک جیسا کاروبار کرتے ہیں, منڈی میں سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں, پارلیمنٹ سب ایک جیسے ہیں, جمہوریت میں سب ایک جیسے ہیں, کرپشن سب مل کے کرتے ہیں. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ میں سنی کے ساتھ مل کے کرپشن نہیں کرتا, میں شیعہ ہوں کسی شیعہ کے ساتھ مل کے کرپشن کروں گا, نہ وہاں کہتے ہیں بس کرپشن ہونی چاہیے. آپ دیکھیں جتنے بھی اجتماعی سماجی مسائل ہیں ان سب میں ڈولک بج رہی ہو تو وہ نہیں کہتا کہ میں سنی کے ساتھ نہیں ناچتا ہوں, میں الگ شیعہ حلقے میں ناچوں گا. فلم دیکھنی ہو سنیما میں کوئی شیعہ سنی مشکل نہیں ہوتی, اور میلے میں جائیں دمال ڈالنی ہو, کرکٹ دیکھنی ہو تو نہیں کہتا کہ میں اسٹیڈیم میں آتا ہی نہیں ہوں جہاں شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب رسموں کی باری آتی ہے پھر ان کو جوش چڑھ جاتا ہے میں شیعہ ہوں میں سنی ہوں. رسموں سے ہٹ کر کسی مسئلے میں ان کا آپس میں کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. آپ سب انگلش میڈیم سکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں, اور اپنے جو اصل رہنما ہیں یکساں طور پر شیعہ سنی محروم ہیں ان کی محبت سے. نہ سنی انگلش میڈیم پڑھنے والا علامہ اقبال سے آشنا ہے نہ شیعہ. محبت دل سے نکالی گئی ہے. منافق 100% کامیاب ہیں پاکستان کے اندر. منافقوں نے یہ کام کیا ہے کہ اصلاح کے نام پر, ترقی کے نام پر ایک ملت کو غلام بنایا, بدبخت بنا دیا ہے, نسلوں کو غلام بنا دیا, اور اس کے لیے حربہ یہ استعمال کیا کہ محبت نکال دی دلوں سے. ہر پاکستانی بچہ پیدائش سے پہلے ہی امریکہ اور برطانیہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ولادت سے بہتر ہے ویزا مل جائے میں انگلینڈ چلا جاؤں, پیدا ہونے سے بھی بہتر ہے, دنیا میں آنے سے بہتر ہے امریکہ میں جانا, دنیا میں آنے سے بہتر ہے برطانیہ میں جانا. اور یہی کام کرتے ہیں, جو ہی بچے کی ولادت کی علامات ظاہر ہوتے ہیں فوراً ماں باپ ویزا لیتے ہیں, منتقل ہو جاتے ہیں کہ اس ملک میں جا کر کسی کا بچہ پیدا ہو. آپ کے رشتہ دار ہوں گے اس وقت بیرون ملک, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا. سب سے بڑی فخر کی بات جو آپ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کیا ہے, میرے بڑے بھائی امریکہ میں ہوتے ہیں, میرے تایا یورپ میں ہوتے ہیں, میرے ماموں وہاں ہوتے ہیں, میرے انکل وہاں ہوتے ہیں, میرے کزن وہاں ہوتے ہیں, یہ حوالے دیتے ہیں ایک دوسرے کو. جس قوم کے لیے کسی دوسرے نیشنلٹی فخر بن جاتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ منافقت 100% کامیاب ہوئی ہے, کہ منافقین نے ترقی کے نام پر ایک ملت کی محبت اپنے ملک, قوم, تہذیب, وطن اور دین اور ہر چیز کی محبت کم کر کے اس کی جگہ دوسروں کی محبت ڈال دی ہے. یہ منافقین کی علامت ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے, روایت ابھی میرے سامنے نہیں ہے, اس کتاب میں ہے لیکن اس کا ایڈریس ابھی میرے ذہن میں نہیں, ڈھونڈنی پڑے گی, کہ منافق ایک حربہ یہ استعمال کرتا ہے کہ جس حلقے میں بیٹھتا ہے, جن کو دھوکہ اور فریب دیتا ہے, ان کو رہبر اسلام کے بارے میں متنفر کرتا ہے. منافق کی ایک پہچان یہ ہے, رہبر اسلام کے بارے میں پروپوگنڈا کرے گا, رہبر اسلام کے بارے میں شوشے چھوڑے گا. یہ علامت ہے, عرض کیا میں نے, ایڈریس مل جائے گا, روایت بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے. منافق کی پہچان ایک یہ ہے کہ آپ کو رہبر کے بارے میں, رہبر دینی کے بارے میں متنفر کرے گا. مدینہ میں جو منافق جماعت پیدا ہوئی ان کا ہدف رسول اللہ تھے, وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے رسول اللہ کے بارے میں, متنفر کرتے تھے لوگوں کو، جہاں بھی بیٹھتے تھے اپنی طرف سے کمزوریاں ڈھونڈتے تھے، نکالتے تھے، کہتے یہ کوئی رہبر ہے، مروا دیے بندے، احد میں لے جا کے مروا دیے، بدر میں جا کے مروا دیے، مذاکرات ہو سکتے تھے، بات چیت ہو سکتی تھی، یا آپ ایسی کام ہی کیوں کرتے ہو کہ مشرکین کے ساتھ آپ کو جنگ لڑنا پڑے، یا مثلا یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے بارے میں کہ یہ یسربی نہیں ہیں، مکی ہیں، غیر ملکی ہیں، غیر ملکی رہبر کس طرح سے ہمارا رہبر ہو سکتا ہے، ہم یسرب کے رہنے والے ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں، کہ پہلے اشارہ کیا اس شہر کا نام جو آج مدینہ ہے، یہ پہلے یسرب کہلاتا تھا، رسول اللہ مکہ کے تھے، ظاہر ہے وہاں اور اقوام تھیں، یہاں اور اقوام ہیں، اگرچہ آج ایک ملک بن کے اور ایک ملک کے دو شہر ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت یہ ایک ملک کے دو شہر نہیں تھے، بلکہ کہیں دو الگ الگ ملک تھے، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں تھا، یا کسی اور بڑی مملکت کے تابع نہیں تھے، ہر ایک اپنا ملک سمجھا جاتا تھا، کوئی ایسی مرکزی حکومت وہاں موجود نہیں تھی. رسول اللہ جب ہجرت کر کے مکہ سے آئے مدینہ، اور اس کا نام مدینہ رکھا، منافق جماعت یہ کہتے تھے کہ یہ غیر ملکی رہبر کیسے ہو سکتا ہے ہمارا، یہ مکی رہبر کیسے یسربیوں کا رہبر ہو سکتا ہے، یہی سے منافق پہچان سکتے ہیں آپ، کہ منافق رہبر اسلامی کے بارے میں آپ کو متنفر کرے گا اصلاح کے نام پر. آج بھی اگر منافق، وہ تو سڑے ہوئے منافق تھے جن کی بات کی ہے، عبداللہ ابن ابی کہ رسول اللہ کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرتے تھے، آج عبداللہ ابن ابی نہیں، اس کی جماعت نہیں، کوئی بھی نہیں ان میں سے، مرکب گئے. آج عبداللہ ابن ابی کی منافقت آج کی نسل کے لیے خطرناک نہیں ہے، چونکہ آج کوئی بھی عبداللہ ابن ابی کے افکار نہیں پڑھتا، اس کے افکار پر لکھی گئی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، اس کا پیروکار کوئی نہیں ہے، اس کے مذہب پر کوئی نہیں ہے. آج عبداللہ ابن ابی سے آج کے منافق بھی نفرت کرتے ہیں، منافق بھی منافق سے نفرت کرتا ہے، اسے اپنا امام نہیں مانتے. آج کا زندہ منافق پہچاننے کے لیے آپ کے پاس علامت ہے، جو آج رہبر اسلامی سے لوگوں کو متنفر کرتا ہے وہ منافق ہے آج کی امت کا. اور رسول اللہ فرماتے تھے کہ یہی کام علیم اللسان لوگ کر سکتے ہیں، عالمانہ زبان ہو، عالم رہبر سے متنفر کر سکتا ہے. مثلا امام خمینی سے دور کرتے ہیں لوگوں کو، امام خمینی کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالتے ہیں. سامری کی محبت آ جائے، موسیٰ کی محبت نکل جائے، ہارون کی محبت نکل جائے، اور گوسالے کی محبت آ جائے، بچھڑے کی محبت آ جائے، سامری سے محبت کرو، موسیٰ سے محبت نہ بھی کی تو کوئی حرج نہیں ہے. علیم اللسان لوگ یہ کام کر سکتے ہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے. مثلا امام خمینی سے نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے کہ امام خمینی سے محبت نہ کی جائے، طرح طرح کی نسبتیں دیں گے، جس طرح رسول اللہ کی طرف طرح طرح کی نسبتیں، علی علیہ السلام کی طرف نسبتیں. علیم اللسان معاویہ نے ایسے منافق ملازم رکھے ہوئے تھے جن کا کام فقط لوگوں کے دلوں میں علی کی نفرت بھرنا تھا. 9000 خطیب، 9000 خطیب اہل ممبر معاویہ نے سرکاری طور پر بھرتی کیے، ملازم رکھے، جن کو باقاعدہ حکومت ماہانہ تنخواہ دیتی تھی، اور ان کا کام بچوں کو قرآن پڑھانا یا مجلس پڑھنا یا دین سکھانا ایسا نہیں تھا، نہ قرآن پڑھانا، ان کا مقصد فقط مسلمانوں کے دلوں میں علی و اولاد علی کی نفرت بھرنا تھا. یہ منافق علیم اللسان معاویہ نے بھرتی کی، 9000 خطیب اور 5000 اہل قلم، 5000 جن میں شاعر، جن میں مؤلف، مصنف، کاتب، 5000 یہ، 9000 وہ جن کو باقاعدہ سرکاری تنخواہ ملتی تھی خزانے سے، ان کا کام اہل بیت سے لوگوں کو متنفر کرنا تھا. آج کا منافق بھی یہی کام کر رہے ہیں، رہبر اسلامی کے سے لوگوں کو دور کرنا، نفرت رہبر اسلامی کی ترویج کرنا. مثلا ایک منافقانہ جملہ ہر چندگاہی، مثلا یہ کوئی نئی بات شوشا چھوڑیں گے، آغاز میں یہ کہتے تھے کہ امام خمینی مجتہد نہیں ہیں. یہ بات بہت پھیلائی گئی پاکستان میں کہ امام خمینی مجتہد نہیں ہے. غزیر پاکستانی ہے کہہ دینا کافی ہے، بس آگے اگر یہ کہیں کہ چور ہاتھ کاٹ کے لے گیا ہے کسی کا، پاکستانیوں میں ابھی کوئی اعلان کر دے کہ باہر ایک آدمی کسی کا ہاتھ کاٹ کے لے گیا ہے، تو یہاں کوئی نہیں دیکھے گا کہ میرا ہاتھ ہے یا نہیں ہے. وہ سب اس کے پیچھے دوڑ پڑیں گے کہ میرا ہاتھ کاٹ کے لے گیا ہے. وہ اپنا ہاتھ تو دیکھو کہ کٹا ہے یا نہیں کٹا، غور کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے. جذباتی ہیں، جوشیلے ہیں، جس طرح پیپسی کولڈ ڈرنک کو تھوڑا سا ہلاؤ تو جوش میں آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد دھماکہ ایک، اور پھر فوراً ہی جوش ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. چوک تک بھرپور جوش دکھاتے ہیں، چوک میں پہنچ کر پھر اس کے بعد مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، پھر اس کے بعد بڑی فتح نصیب ہوتی ہے، دشمن ہار مان جاتا ہے. اصل کیا ہوا؟ پیپسی کا جوش، گیس ساری ختم ہو گئی، اب گھر جانا ہے. شام تک بیٹھتے ہیں، جوش نکال لیتے ہیں سارا، اب بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے، اور پریشانیاں ہیں. اب کسی طرح حکومت گھٹنے ٹیکے تاکہ ہم گھروں کو جائیں، جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہمارا فوراً. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا. ابھی تک بعضوں کے ذہن میں یہ بات انہوں نے ڈالی ہے کہ امام خمینی مجتہد نہیں تھے. جس طرح امام علی کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں شام میں یہ پروپوگنڈا کیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے. اب معلوم نہیں اس زمانے میں اور اس زمانے میں بہت فاصلہ ہے. معاویہ نے شام میں جب امیر المومنین زندہ تھے، بے قید حیات تھے، اس وقت معاویہ نے شام میں یہ پروپوگنڈا کروایا کہ امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے. جب شہید ہوئے مسجد میں، شامیوں کو بہت تعجب ہوا کہ امیر المومنین مسجد میں کیسے مارے گئے، وہ تو جاتے ہی نہیں تھے مسجد میں. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ آج کے ملنگوں کا اس وقت کے پروپوگنڈے سے کیسا رابطہ ہے، چونکہ ان کے ذہنوں میں بھی یہی بات ہے. یہ اس وقت نہیں تھے، 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں یہ آج کے ملنگ، ان کے ذہنوں میں بھی یہی ہے، نعوذ باللہ، کہ امیر المومنین کا نماز سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ لی کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. یہ نماز کہتے ہیں کہ مسجد مقتل ہے مولا کا. امیر المومنین کے اتنے خطبے ہیں وہ نہیں انہوں نے پڑھے. معاویہ کا پروپوگنڈا ان تک پہنچ آیا کہ نعوذ باللہ وہی علیم اللسان علامی پروپوگنڈا کرتے تھے کہ امیر المومنین نماز نہیں پڑھتے. یہ بات ان تک پہنچ آئی، وہ بات نہیں پہنچی. علی علیہ السلام کے سینکڑوں خطبے جو ہر گھر میں نہج البلاغہ میں موجود ہیں وہ نہیں پڑھتے، شام کا پروپوگنڈا علی کے بارے میں وہ ان تک جلدی پہنچایا ہے بیماری کی وجہ سے. امام خمینی کے بارے میں اسی طرح کا پروپوگنڈا طرح طرح کا کرتے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ابھی مثلا امام خمینی کے بارے میں، چونکہ پاکستانی سوچ بچار مہلت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، سوچنے کے لیے بجلی نہیں ہوتی، سوچیں کیسے پاکستانی. بعض علیم اللسان امام خمینی کو کہتے ہیں یہ صوفی ہیں، پہلے یہ کہتے تھے مجتہد نہیں ہیں، ابھی کہتے ہیں یہ صوفی ہیں. صوفی کہہ کر جوان نسل کو، پاکستانی نسل کو رہبر اسلام سے متنفر کرنا منافقت ہے. یہ بڑی منافقت ہے. کس نام سے کر رہے ہیں؟ اصلاح کے نام سے، تبلیغ دین کے نام سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، فساد مت پھیلاؤ، امت کے اندر گمراہی مت پھیلاؤ، تفرقہ مت پھیلاؤ، امت کو تقسیم مت کرو، کہیں گے نا ہم تو امت کے اتحاد کی کوششیں کر رہے ہیں. ہم ملت کے رفا کی کوششیں کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں کہ ٹولے الگ الگ بنا کے اور رہبر اسلامی سے متنفر کر کے آپ امت کو اتحاد کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں، نفرتیں ایک دوسرے کی بھر کے. یہ حربہ ہے منافقین کا، فساد اصلاح کے جھنڈے کے نیچے، جھنڈا اصلاح کا ہے اور عمل فساد کا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَلَكِنْ لَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. قرآن کا اصرار ہے کہ یہ فسادی ہیں، یہ ہزار جھنڈے اصلاح کے اٹھائیں لیکن ہیں منافق اور فسادی. ان کو فسادی ہی سمجھنا، ان کے دھوکے میں نہ آنا. ولیکن لا یشعرون، بے شعور ہیں. اور بعض اوقات فسادی اتنا اصلاح کا نام لیتا ہے کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں. جیسے یہ جن بابے ایک مریض آدمی کو، یہ کہتے ہیں اس کو جن ہو گئے ہیں، اب اس نے جن نکالنا ہے، اور اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ واقعاً اس کو جن ہے اور جن نکال بھی رہا ہے، حقیقتاً جن اب آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہے. جن پہلے انسان کے اندر گھس کیسے سکتا ہے؟ انسان میں تو جن سرایت نہیں کر سکتا. زیادہ سے زیادہ جس طرح انسان کے پہلو میں انسان بیٹھ سکتا ہے، جن پہلو میں آ کے بیٹھ سکتا ہے، اندر تو نہیں جا سکتا کسی کے، وہ اندر سے نکالتا ہے. چند دن پہلے وہ فیصل آباد بچی بیمار ہوئی، اس کو کوئی دورے پڑنا شروع ہوئے، جاہل والدین اٹھا کے جن بابا کے پاس لے گئے، اس نے اس بچی کے کان میں گرم تیل ڈالنا شروع کر دیا جن نکالنے کے لیے کان کے راستے سے، اور اتنا اس کے کان میں گرم پانی یا تیل ڈالا کہ اس کے پھیپھڑے سوج گئے، وہ مر گئی وہاں پر. یہ شاید ایک ہفتہ پہلے کی خبر ہے. یہ جن بابا، اس کو یقین ہے، یہ مانتا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میں علاج کر رہا ہوں، بچی کو نجات دے رہا ہوں، جن نکال رہا ہوں اس کا. مسلح بن جاتا ہے، درحالی کہ ہلاک کر رہا ہے. اس وقت قوم کے جو رہنما بنے ہوئے نام نہاد سیاسی مذہبی، یہ یہی جن بابے ہیں، قوم کو ہلاک کر رہے ہیں اور خود یقین ہے ان کو کہ یہ جن نکال رہے ہیں. ہم قوم بالکل ابھی انقریب نجات پانے والی ہے. ابھی ایک ٹولہ 14 اگست کو پاکستان کو نجات دینے والا ہے. سارے مل کے بیٹھ کے گروہ بنا رہے ہیں، پاکستان کی نجات کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ انہوں نے نجات دینی ہے. اس حد تک یقین پہ پہنچ جاتے ہیں، گمراہی کے اندر یقین ہو جاتا ہے کہ ہم کو ٹھیک کام کرنے جا رہے ہیں، چونکہ بے شعور ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ایک اور صفت قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ جب منافق کو یہ کہو کہ جس طرح باقی لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی مومن ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، مان جاؤ. قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا. کیا ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یہاں منافق کی چند صفات ذکر کی گئی ہیں اس حصے میں، اس آیت میں. ایک، عام لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، مومنین کو، یعنی جو ایمان لائے ہیں خصوصاً، نہ عام لوگوں کو. مومن ان کی نگاہوں میں جو ایمان لے آیا ہے، جس نے مان لیا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، اور راہ خدا کو مانتا ہے، اور راہ خدا پہ چل نکلا ہے، اسے یہ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، یہ اور ہم نے ان کی طرح نہیں ماننا. آج یہ بات پاکستان میں سن سکتے ہیں آپ، تھوڑا سے الفاظ مختلف ہوں گے. مثلا جتنے بھی جوان انقلابی فکر رکھتے ہیں، مقدس مآب ان کو پاگل بیوقوف کہتے ہیں، یہ بیوقوف ہیں. اگر انہیں کہو کہ آپ بھی یہ قبول کرو، وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف تھوڑے ہی ہیں کہ قبول کریں. انقلابیوں کو بیوقوف کہیں گے، مومنوں کو بیوقوف کہیں گے، مجاہدوں کو بیوقوف کہیں گے، حتی منافق یہاں تک اس احساس خود برتر بینی میں، یہ ایک صفت ہے منافق کی کہ احساس برتری میں مبتلا ہوتا ہے اپنے لیے، میں بہت اچھا تجزیہ کر سکتا ہوں، میں حالات کو بہت سمجھتا ہوں، میں دوسروں سے بہتر سمجھتا ہوں، دوسرے کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ منافق کی نفسیات قرآن بیان کر رہا ہے کہ منافق احساس برتری کا شکار ہوتا ہے، اتنا احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دوسرے اس کو بیوقوف نظر آتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ بیوقوف ہیں، یہ احمق ہیں، اور ہم نے ان بیوقوفوں کی طرح نہیں بننا۔ ابھی گھروں میں بیٹھ کے روزے کھا رہے ہیں اس کو عقل مندی کہتے ہیں، جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ احساس برتری میں مبتلا ہو کر یہ کہنا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں، دوسرے سارے بیوقوف ہیں، میں صحیح حالات کا تجزیہ کرتا ہوں، میں حالات کو بہتر سمجھتا ہوں، میری پالیسیاں درست ہیں، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے کہ متقیوں کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین میں اتنا آگے آ جاتے ہیں کہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں یہ پاگل ہیں، گھر میں بیٹھ کر روزے کھا رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور جو جوان بچے دین سیکھنے آئے ہیں ان کے بارے میں کہیں گے پاگل ہیں یہ، گرمی میں اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ ماموں آتا ہے اماں کو آ کے کہتا ہے کہ بچہ کہاں ہے، وہ کہتی ہے کارگاہ میں گیا ہوا ہے، بے وقوف ہے اس گرمی میں کارگاہ میں چلا گیا، وہ کیا کرتا ادھر، ہمارے گھر میں آتا سب مل کے دن کو روزہ کھاتے، پکوڑے کھیلتے، تاش کھیلتے سارے مل کر، ادھر فساد کرتے سارے مل کر، بے وقوف ہے وہاں چلا گیا ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ متقین میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو دین میں اتنا آگے کھل کے آگے جاتے ہیں میدان میں کہ دوسرے بے دین ان کو کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں، اور یہ اعزاز ہے، متقی کو خوش ہونا چاہیے کہ اب ٹھیک آیا ہوں، جب دوسروں کو پاگل نظر آنے لگا ہوں اس کا مطلب ہے اب آ گیا ہوں، دین کے اصلی دائرے کے قریب آ گیا ہوں۔ ہمارے استاد بزرگوار ایک واقعہ سناتے تھے اپنی طالب علمی کے زمانے کا، جب پڑھتے تھے وہ خود فرماتے ہیں جس مدرسے میں ہم پڑھتے تھے یا اپنے استاد سے سناتے تھے، بار کہ ان کا اپنا تھا، ظاہر ان کے استاد کا واقعہ تھا، ہمارے استاد کے استاد کا واقعہ تھا جی، اصفہان کا، جو کہ ہمارے اساتید میں سے کوئی اصفہان میں نہیں پڑھا، سارے قم میں پڑھے یا نجف میں پڑھے تھے، یہ ان کے اساتید میں سے تھے جو اصفہان میں پڑھتے تھے مدرسے میں، یہاں جیسے آج کل سیوریج کا نظام ہے کہ جو گندا پانی ہے، آلودہ پانی، وہ پائپوں کے ذریعے باہر چلا جاتا ہے نالوں میں، ایران میں، پاکستان میں بھی ابھی شروع ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، یہاں تو خیر کہیں بھی نہیں جاتا تھا چونکہ اوپن سسٹم تھا سارا، کھیتوں میں اور گلیوں میں وطن عزیز سارے کا سارا ہی واش روم تھا۔ ابن انشاء مزاحیہ رائٹر ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا جاپان کا، میں سیاحت کے لیے گیا جاپان میں اور وہاں بہت سردی تھی، میں صبح ہوٹل سے نکلا اور جاپان کی گلی کوچوں میں ٹوکیو کی گلیوں میں سیاحت کرتا رہا، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ اب واش روم جانا ہے، تو اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اب ہوٹل دور ہے، میں وہاں واپس جاؤں پھر آؤں ادھر، تو یہیں کسی گلی میں بیٹھ جاؤں گا اور ضرورت پوری کر لوں گا۔ کہا جس گلی میں جاؤں وہاں لوگ بھی تھے اور صاف ستھری بھی تھی، وہاں ہو نہیں سکتا تھا یہ کام وہاں کروں۔ کہا میں کتنی دیر تک گلیاں ڈھونڈتا رہا کوئی ایسی گلی مل جائے جہاں یہ عمل انجام دوں، لیکن کوئی گلی مجھے ایسی نہیں ملی، تو وہاں پر مجھے وطن عزیز بہت یاد آیا۔ وطن عزیز کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں بیٹھ جاؤ کوئی پرواہ نہیں. ایران میں پہلے بھی ابھی بھی یہ احتیاط ہے لوگوں کی کہ وہ کھیتوں میں یا اس طرح نہیں استعمال کرتے جس طرح وطن عزیز کو استعمال کیا جاتا ہے. انہوں نے بیت الخلاء بنائے ہوئے ہیں. بار کیا وہ بیت الخلاء میں کنویں کھودتے تھے نیچے تاکہ گندا پانی آلودہ پانی کنویں میں چلا جاتا تھا. جب کنویں بھر جاتے تھے کمپنیاں بنی ہوئی تھیں پارٹیاں, وہ آ کر ان کنویں کو خالی کرتے. پھر سال میں ایک آدھ دفعہ یہ کنویں ہر گھر میں یا ہر جگہ پر خالی کروانے پڑتے تھے. بڑے بڑے کنویں تھے, خصوصاً پارٹیاں تھیں وہ. آج کل مشینیں آ گئی ہیں, اس وقت بجلی بھی نہیں تھی مشینیں بھی نہیں تھیں. یہ رسیوں سے ڈول سے نیچے اترتے خود افراد. اور جس طرح یہاں پاکستان میں ہیں ایک طبقہ جو یہ نالیاں صاف کرتا ہے, اس طرح کے لوگ. مدرسے میں طلبہ رہتے تھے اور مدرسے کا کنواں بھر گیا, گٹر کا گٹر فل ہو گیا. بلایا اس کمپنی والوں کو, بلایا کہ آ کے یہ کنواں صاف کرو. وہ آئے, انہوں نے آ کے کنویں کا جائزہ لیا, ریٹ طے کیا, ٹھیکہ ہو گیا. اور اس کے بعد وہ اپنا لباس بدلنے لگے جس کے ذریعے اب انہیں اس گندے کنویں میں اترنا تھا اور صفائی کرنی تھی. ہاتھوں سے وہ نکال کے پھر اس کو باہر جا کے پھینک کے آنا تھا. اسی دوران وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے وہ کمپنی کے لوگ. وہ یہ پوچھ رہے تھے ایک دوسرے سے, یا جن کو یہاں پر کہتے ہیں نا بھنگی, وہی طبقہ, وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے یہ ادارہ جہاں ہم آئے ہیں. تو کسی نے کہا یہ مدرسہ ہے. اس نے کہا مدرسے میں کیا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں یہ لوگ یہاں پر, کوئی فیکٹری ہے, کوئی مل ہے, کوئی ایسی کوئی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا نا یہ پڑھتے ہیں ادھر. وہ پڑھنے کی تشریح ایک نے, انہیں میں سے ایک نے جو بہت دانا تھا عقل مند تھا ان میں سے, اس نے ان کے لیے تشریح کی. کہا کہ نہ ان کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر, یہ صرف کھاتے ہیں اور یہ کنواں بھرتے ہیں یہ, اور پھر ہمیں نکالنا پڑتا ہے یہ کنواں. وہ اپنے کام کو بہت ہی ایک اچھا کام سمجھ رہے تھے, اور طالب علموں کو کہہ رہے تھے یہ بالکل فارغ مخلوق ہے, کوئی کام یہاں نہیں کرتے, صرف کھاتے ہیں اور کنواں بھرتے ہیں اور پھر ہمیں خالی کرنا پڑتا ہے آ کر. ان کی نگاہوں میں انہوں نے یہ تبصرہ کیا, یعنی وہ طبقہ بھی طالب علموں سے اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا تھا. جو گٹر صاف کر رہے ہیں ان کے دلوں میں بھی احساس برتری اتنا بھرا ہوا تھا جیسے پاکستان میں ہے نا کہ اس طبقے کو, مولانا طبقے کو سب سے نچلا طبقہ سمجھتے ہیں, جاگیردار نواب تو ان کو کمی سمجھتے تھے, یہ تو امام خمینی کی برکت سے آغا بن گئے ہیں سارے. اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں کمیوں سے آغا کس نے بنایا ہے, یہ عزت احترام کہاں سے ان کو نصیب ہوا ہے, چونکہ آج تک انہوں نے حق ادا نہیں کیا اس کا جس نے یہ عزت ان کو دلائی ہے. یہ کمی تھے رہبر بن گئے, یہ کمی تھے آغا بن گئے, یہ کمی تھے امام بن گئے, یہ کمی تھے پیشوا بن گئے. البتہ دین نے عالم کا مقام بہت اعلیٰ بلند کیا ہے, نوابوں سرداروں نے ان کو کمی بنایا تھا, امام اور انقلاب اسلامی نے آ کر دوبارہ علماء کو وہ عزت شرف اور مقام دیا کہ قوم نے پھر احترام کیا ان کا. اب ان کو بھی چاہیے کہ اس کا احترام کریں جس نے ان کو عزت دلوائی ہے, جس نے ان کو یہ مقام دلوایا ہے. لیکن جاہل بعض اوقات, ایک حقیر آدمی بھی احساس برتری میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں ان سے برتر ہوں, میں پھر بھی ان سے بہتر ہوں. آپ کیا کرتے ہو, آپ کنویں گندے کنویں صاف کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ قرآن پڑھتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ امت کی ہدایت کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے میں پھر بھی ان سے برتر ہوں. منافق اتنا پست ہے, حقیر ہے, اور مومنوں کو بیوقوف سمجھتا ہے, انقلابیوں کو بیوقوف سمجھتا ہے, مجاہدوں کو بیوقوف سمجھتا ہے. منافق کا ایک نظریہ یہ تھا کہ قرآن میں سورہ آل عمران میں ہے, منافقین شہداء کو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے, یہ بیوقوفی کی وجہ سے مر گئے ہیں. اگر ہماری بات سنتے سمجھتے, جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرتے, یہ بچ جاتے. ابھی بھی کہتے ہیں ایسے لوگ, کہتے ہیں ہم نے کہا تھا ریلی نہ نکالو حملہ ہو جائے گا. انہوں نے ریلی نکالی, دھماکہ ہوا, بس ان کو خودکش نے یا لشکر جنگوی نے یا القاعدہ نے یا طالبان نے یا دہشت گردوں نے یا امریکی اور سعودیہ کی ایجنٹوں نے نہیں مارا، ان کو کن نے مارا ہے؟ جنہوں نے ریلی نکلوائی ہے ان سے، جنہوں نے جلوس نکلوایا ہے، جنہوں نے مجلس رکھی ہے، انہوں نے مروایا ان کو. یہ منافقت ہے. شہداء کو کہتے تھے یہ بیوقوفی کی وجہ سے مر گئے ہیں. اگر ہماری بات سنتے، ہم نے انہیں کہا تھا نہ جاؤ جنگ پہ، نہ جاؤ مارے جاؤ گے. وہاں گئے، حادثہ ہو گیا. اب منافق پیر بن کے ان کے گھر والوں کے پاس آتا ہے، میں تو منع کرتا تھا نہ بھیجو، اپنے بچے کو نہ بھیجو، اپنے جوان کو نہ بھیجو، اپنے فرزند کو نہ بھیجو، مارا جائے گا. دیکھا مارا گیا. شہداء تک کو معاف نہیں کرتے. قرآن کریم میں شہداء کی جو دفاع کی ہے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اس شبہ کے جواب میں دفاع کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتْ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت سمجھو. یہ منافقوں کے پروپوگنڈے کے جواب میں قرآن دفاع کر رہا ہے کہ خبردار، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں. یہ شبہ منافقوں نے پیدا کیا تھا. علماء کے بارے میں شبہ، دینی رہبروں کے بارے میں شبہ، مجاہدین کے بارے میں شبہ، طلاب دین کے بارے میں شبہ، انقلابی جوانوں کے بارے میں شبہ. شراب پی لی، کسی بچے نے شراب پی لی، کہتے ہیں جوان ہیں پیتے رہتے ہیں، آج کل کے بچوں کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی بچے نے کوئی اور فساد کر لیا، کہتے ہیں جوان ہیں، ہو جاتی ہے غلطی جوانی میں. کیا وہاں نہیں بولے گا؟ وہاں ماں باپ کو نہیں کہے گا یہ کہاں بھیج دیا؟ معاشرے کے اندر فاسد لوگ، گلی گلی میں فاسد موجود ہیں. آج دن فساد ہو بھی رہا ہے، گلی کوچے میں فساد. آپ آج کی خبر، ایک یہ خبریں پاکستان کا معمول ہے، کسی کا دل نہیں دہلتا نہ ہلتا ہے. شکی ہو گئے ہیں سارے کہ ملتان میں ایک فاسد جانور، وحشی درندے نے 3 سالہ بچی مار دی بد اخلاقی، بد فعلی کے ذریعے. 3 سال کی بچی. یہ کام پاکستان میں روزمرہ تکرار ہو رہے ہیں، ہر شہر میں، گلی گلی، محلے محلے میں فساد اتنا ہے. آپ منافق کو کبھی بھی ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنیں گے. منافق کبھی چوروں کو برا نہیں کہہ رہا ہوگا. معاشرے میں آج دن فساد، کرپشن، دھوکہ بازی. آپ کسی منافق کو آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا دہشت گردی کے خلاف بولا ہو، قاتلوں کے خلاف بولا ہو. منافق کو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک انہوں نے، مثلا جو رہبر کے خلاف بولتے ہیں، امام خمینی کے خلاف بولتے ہیں، کبھی یہ سعودی عرب کے شاہ کے خلاف بولے ہوں، اوباما کے خلاف بولے ہوں. کبھی یہ کسی فاسد دہشت گرد کے خلاف بولے ہوں. منافق ہمیشہ جن طبقات کے خلاف بولے گا، یہ منافق کی پہچان ہے. رہبر اسلامی، مجاہدین، شہداء، انقلابی جوان، وہ جو دین کا سرمایہ ہے انہی کے خلاف بولے گا، لوگوں کو متنفر کرے گا، ان کے بارے میں شبہات لوگوں کے ذہنوں میں بھرے گا. یہ منافق کی پہچان ہے. اور ایک عام عنوان جو دے گا سب کو وہ یہ کہ یہ سب بے وقوف ہیں، یہ سمجھدار ہیں، گٹر صاف کرنے والے اور جو طالب علم میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بے وقوف ہیں. وہ جوان جو اس وقت پورے چوٹی تک فساد میں غرق ہو چکے ہیں، نابود ہو چکے ہیں، تباہی کی آخری منزل بھی طے کر گئے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ جوان ہے، ہو جاتا ہے، جوانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے اپنا بیٹا مدرسے بھیج دیا ہے, ماں بھی بے وقوف, باپ بھی بے وقوف, بہن بھائی بھی بے وقوف, یہ کا کیا کر دیا تم نے, ادھر کدھر بھیج دیا, کہاں بھیج دیتے, کسی بھی فساد میں بھیج دیتے, کوئی حرج نہیں تھا, یہاں نہیں بھیجنا تھا تمہیں. یہ منافق کی علامت ہے. اب ممکن ہے وہ منافق صغیر ہو, ممکن ہے کبیر ہو, البتہ رائے حق پر جو روکتا ہے وہ منافق کبیر ہے, اکبر ہے. جب جنگ کا زمانہ تھا, ایران عراق جنگ تھی, اور امام مسلسل خطبے دیتے تھے امام خمینی جوانوں کو کہ جو محاذ جنگ پر جا کر دفاع کرو انقلاب کا, کچھ ایسے لوگ تھے جو انہیں کہتے تھے کہ نہ پڑھو, یہ تمہاری تعلیم کا وقت ہے, تعلیم ضائع مت کرو. ہمیں خود یاد ہے حوزہ علمیہ میں بعض ایسے لوگ طلاب کو کہتے تھے, استاد تھے, پڑھاتے تھے, علیم اللسان, چونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں عام منافق نہیں خطرہ میری امت کے لیے, منافق عالم اللسان وہ بڑا خطرہ ہے جس کی زبان پر عالمانہ باتیں ہوں. وہ طالب علموں کو منع کرتے تھے کہ آپ مت جاؤ, اپنی تعلیم کا نقصان مت کرو, تعلیم کا حرج مت کرو, یہیں پر بیٹھو, پڑھو, محنت کرو, مجتہد بنو, فقی بنو. آخر وہ فقی کس کام آئے گا, وہ مجتہد کس کام آئے گا جو راہ دین میں نہ گیا. وہ پڑھ کے عالم اللسان وہ خود بھی ایک منافق ہی بن سکتا ہے بڑا ہو کر, جو دین کے کام نہ آئے, جو رہبر کی بات پہ نہ لبیک کہے, جو اپنے پیشوا کے سامنے نہ جائے اور بہانہ کرے, یہ بڑا ہو کر پڑھ لکھ کے بھی ایک خطرناک منافق بن جائے گا. جتنا زیادہ منافق تعلیم یافتہ ہو اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے, معمولی ان پڑھ منافق سے زیادہ خطرناک ہے. کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اپنی امت کے بارے میں منافق علیم اللسان و عالم اللسان سے زیادہ خطرہ محسوس کر رہا ہوں, یہ میری امت کو تباہ کریں گے. یہ جملہ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے آپ ایمان لے آؤ, وہ کہتے ہیں ہم کوئی بے وقوف ہیں. امام خمینی نے ایک واقعہ نقل کیا اپنے خطبے میں جو امام کے اس کلام کے مجموعے میں آثار میں موجود ہے صحیفہ امام میں, میں نے کئی دفعہ پہلے ذکر بھی کیا ہے, شاید آپ میں سے بعض نے سنا ہو یہ واقعہ. جب انقلاب کی تحریک چلی ایران کے اندر, اور اس تحریک میں جوان آتے مظاہرے کرتے, انقلابی جوش جذبہ, جواب میں فوج اور پولیس گولیاں چلاتی اور یہ شہید بھی ہو جاتے, امام فرماتے ہیں کہ نجف میں ایک بڑی شخصیت, ان کے پاس لوگ گئے, جا کر انہیں بتایا کہ اس وقت ایران کے اندر ایک انقلابی سما ہے اور جوان آ رہے ہیں, سڑکوں پہ نکل آئے ہیں حکومت کے خلاف اور ہر روز شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ جملہ جب سنا تو کہنے لگے کہ یہ ایسے لونڈے لپاٹیے ہیں. یہ اس بڑی شخصیت نے, مجتہد صاحب نے ان جوانوں کے بارے میں کہا کہ یہ لونڈے لپاٹیے ہیں, ایسے ہی ہیں, یہ آوارہ لوگ ہیں, آوارہ لڑکے ہیں جن کا کوئی کام کاج نہیں ہے, وہ آ گئے ہیں روڈوں کے اوپر, ورنہ کوئی سنجیدہ دیندار پڑھا لکھا اس تحریک میں شامل نہیں ہے. انہیں بتایا گیا کہ ایسے نہیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے, بلکہ یہ اکثر یا عالم دین ہیں, طلاب ہیں حوزوں کے, یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں, یا یونیورسٹی ٹیچر ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان میں اکثر تعلیم یافتہ طبقہ ہے. تو اس یہ سن کر کے یہ آوارہ اور لونڈے لپہڑیے نہیں ہیں, تو پھر جواب یہ دیا کہ بس حتمن پھر خر دماغ ہیں, خر ہیں, یہ بے وقوف ہیں, خر ہیں یعنی بے وقوف ہیں, فارسی میں خر بے وقوف کو کہا جاتا ہے, کہ پھر حتمن خر ہیں, بے وقوف ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ کہتے کہ خوب یہ لوگ جب امت آ گئی ہے انقلاب کی راہ میں, ہم بھی ان کے ساتھ آئیں, جو آئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یہ خر ہیں, یہ بے وقوف ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ عالم اللسان, علیم اللسان, معمولی آدمی نہیں کہہ رہا, عالم اللسان یہ بات کر رہا ہے. اور رسول اللہ کو یہی خطرہ تھا, چونکہ جب عالم اللسان جس کی زبان پر علم ہو, یہ جب دین کے خلاف بات کرتا ہے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کچھ اس منافق کی بات سے متاثر ہو کے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے منافقوں سے اپنی امت کے بارے میں شدید خطرہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی امت اسلامیہ کو و تشیع کو اور تمام مسلمین کو و دین کو و اسلام کو خطر منافقت سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تبارک و تعالی تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، فتنوں سے نجات عطا فرمائے، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت خدا نیست و نابود فرمائے۔ یہ فتنہ جو عراق میں اٹھا ہے تکفیری فرقے کا، تکفیری گروہ کا، خداوند تبارک و تعالی ان تمام فتنہ گروں کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، علماء کرام، مراجع اعظم و امت مسلمہ کی عراق میں مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔